میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، خون کا سمندر۔ اس عنوان کو سن کے ڈرنا نہیں چاہیے، خوش ہونا چاہیے۔ خون کا سمندر، یہ خون وہ خون نہیں ہے، خواہشات کا خون۔ اور کون سی خواہشات کا خون؟ نفس کی بری خواہشات کا خون۔ بری چیز کو چھوڑ کے خوشی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اس عنوان کو سن کر جو خوش ہوا وہ ہے عقل مند، اور جو غمگین ہوا وہ تھوڑا ناسمجھ ہے، اس کو وہ سمجھ نہیں ہے، عنوان سمجھ میں آیا نہیں ہوگی۔ خون کا سمندر، بری خواہش کو چھوڑ دی، بری چیز کو چھوڑ کر آدمی خوش، عقل مند آدمی خوش ہوتا ہے۔ یہ خون جو خون کا سمندر ہے، بری خواہشات کا سمندر ہے، اس کی اس کو چھوڑنے کے کا خون خون تمنا ہے۔ ناجائز تمناؤں کا خون ان تمناؤں کا ایک سمندر ہے جس کو اللہ کے لیے قربان کر دیا، خون کر دیا اس کا۔ ان اشعار کے شروع میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یہاں تحریر فرمایا ہے، اسی پر یہ تمام اشعار ہیں۔ عارفاں زانند ہر دم آمنو کے گزر کر دند از دریائے خون۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، مقبول بندے، اللہ والے کیوں امن سے رہتے ہیں، ہر وقت امن سے کیوں رہتے ہیں، ہر وقت کیوں خوش رہتے ہیں؟ فرمایا کہ اس لیے کہ وہ ایک دریائے خون عبور کر چکے ہیں، اپنی تمام ناجائز حسرتوں کا خون کر چکے ہیں، ایک دریا بہا چکے ہیں، اب بری کوئی خواہش دل میں رہی نہیں، تو اس لیے اب اللہ ہی اللہ ہے، خالق خوشی ہے، اس لیے وہ خوش اور پرسکون رہتے ہیں۔
سنو داستان مضطر، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر۔
دل پہ کیوں ہاتھ رکھنا ہے؟ ہمت کی ضرورت ہے، ہمت اللہ نے دی ہے، استعمال نہیں کرتے، ہمت چوری کرتے ہیں۔ جس طرح ایک بھینس ہے، میرے مرشد نے فرمایا کہ بھینس جب بچہ دیتی ہے تو دودھ چرا لیتی ہے، تھوڑا سا جو دودھ دیتی ہے وہ اپنے بچے کے لیے اوپر چڑھا لیتی ہے، چرا لیتی ہے۔ اب لاکھ کوشش کرو لیکن جو دودھ اس نے اپنے بچے کے لیے چڑھایا ہوتا ہے وہ نہیں دیتی، جب بچہ منہ لگاتا ہے پھر وہ دودھ اتارتی ہے۔ تو یہ نفس بھی جو ہے بچہ ہے، نہ سمجھ ہے، نادان ہے، جو بری خواہشات میں پڑا ہوا ہے۔ تو ہم اس کی خاطر سے ہمت چرا لیتے ہیں، ہمت کو استعمال نہیں کرتے۔ اسی لیے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نصیحت فرمائی کہ ہمت اللہ نے دی ہے، ہمت کے استعمال کی دعا مانگا کرو کہ اللہ جو ہمت آپ نے دی ہے اس ہمت کے استعمال کی ہم کو توفیق دیں، اور ہمت چوری سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمت چور نہ بنے ہم۔ اس لیے دل پہ ہاتھ رکھو، دل مضبوط رکھو، اور پھر اس داستان کو سنو۔
سنو داستان مضطر، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر۔ سنو داستان مضطر، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر۔ یہ لہو لہا کا منظر، میرا سر ہے زیر خنجر۔
سر زیر خنجر، یعنی خواہشات کو خون کر دیا، خنجر استعمال کیا۔
یہ لہو لہا کا منظر، میرا سر ہے زیر خنجر، میرے خون کا بحر احمر۔ ذرا دیکھنا سنبھل کر، میرے خون کا بحر احمر۔ ذرا دیکھنا سنبھل کر، سنو داستان مضطر، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر۔ میں کلی ہوں ناشگفتا، میری آرزو شکستا، میں کلی ہوں ناشگفتا، میری آرزو شکستا، میں ہوں ایک ہوش رکھتا، میرا درد راز بستا،
ہوش رفتا مالے ہوش اڑ گئے، ہوش چلی گئی، رفتا مانے جانا،
میں ہوں ایک ہوش رفتا، میرا درد راز بستا، میں کلی ہوں ناشگفتا، میری آرزو شکستا، میں ہوں ایک ہوش رفتا، میرا درد راز بستا، میری حسرتوں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر، میری حسرتوں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر، سنو داستان مضطر ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر، میرے دل میں غم نہاں ہے، میری چشم خون فشاں ہے، میرے دل میں غم نہاں ہے، میری چشم خون فشاں ہے، میرے لب پہ وہ فواں ہے کہ فلک بھی نوحہ خواں ہے، میرے لب پہ وہ فواں ہے کہ فلک بھی نوحہ خواں ہے، میری بے کسی کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر، میری بے کسی کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر، سنو داستان مضطر ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر، یہ تڑپ تڑپ کے جینا لہو آرزو کا پینا، یہ تڑپ تڑپ کے جینا لہو آرزو کا پینا، یہی میرا جام و مینا، یہی میرا طور سینا، یہی میرا جام و مینا، یہی میرا طور سینا، یہ تڑپ تڑپ کے جینا لہو آرزو کا پینا، یہی میرا جام و مینا، یہی میرا طور سینا، میری وادیوں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر، میری وادیوں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر، سنو داستان مضطر ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر، میری آہ کا اثر ہے، میرے درد کا ثمر ہے، میری آہ کا اثر ہے، میرے درد کا ثمر ہے، کہ جہاں بھی سنگ در ہے میرے آنسوؤں سے تر ہے، میری آہ کا اثر ہے، میرے درد کا ثمر ہے، کہ جہاں بھی سنگ در ہے میرے آنسوؤں سے سے تر ہے میری عاشقی کا منظر، ذرا دیکھنا سنبھل کر میری عاشقی کا منظر، ذرا دیکھنا سنبھل کر میری آہ کا اثر ہے میرے درد کا ثمر ہے، کہ جہاں بھی سنگ در ہے میرے آنسوؤں سے تر ہے میری عاشقی کا منظر، ذرا دیکھنا سنبھل کر سنو داستان مضطر، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر میرا غم زدہ جگر ہے میری چشم چشم تر ہے، میرا غم زدہ جگر ہے میری چشم چشم تر ہے، میرا بحر خون سے تر ہے میرا بر لہو سے تر ہے، میرا بحر خون سے تر ہے میرا بر لہو سے تر ہے، میرے بحر و بر کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر، میرے بحر و بر کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر سنو داستان مضطر، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر وہ جو خالق جہاں ہے وہی میرا رازداں ہے، وہ جو خالق جہاں ہے وہی میرا رازداں ہے، میرا حال خود زباں ہے میرا عشق بے زباں ہے، میرا حال خود زباں ہے میرا عشق بے زباں ہے، کسی بے زباں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر، کسی بے زباں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر وہ جو خالق جہاں ہے وہی میرا رازداں ہے، میرا حال خود زباں ہے میرا عشق بے زباں ہے، کسی بے زباں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر سنو داستان مضطر، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر میری فکر لا مکان ہے میرا درد جاویداں ہے، میری فکر لا مکان ہے میرا درد جاویداں ہے، میرا قصہ دل سے تا ہے میری رگ سے خون رواں ہے، میرا قصہ دل سے تا ہے میری رگ سے خون رواں ہے، میرے خون کا سمندر ذرا دیکھنا سنبھل کر، میرے خون کا سمندر ذرا دیکھنا سنبھل کر سنو داستان مضطر، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر میرا غم خوشی سے بہتر، میرا خار گل سے خوشتر.
کیوں؟ میرا غم خوشی سے بہتر، ناجائز حرام خوشی سے بہتر وہ غم ہے جو اللہ کے لیے اٹھایا جائے، اور وہ کانٹا جو وہ کانٹا اس پھول سے بہتر ہے جو اللہ کے راستے کا کانٹا ہے.
میرا غم خوشی سے بہتر، میرا خار گل سے خوشتر. میرا غم خوشی سے بہتر، میرا خار گل سے بہتر. میری شب قمر سے انور، غم دل ہے دل کا رہبر. میری شب قمر سے انور، غم دل ہے دل کا رہبر. غم رہنما کا منظر، ذرا دیکھنا سنبھل کر. غم رہنما کا منظر، ذرا دیکھنا سنبھل کر.
میری شب قمر سے انور، یعنی چاند سے، چاند کی روشنی میں انسان کو راستہ نظر آتا ہے، راستہ طے کرتا ہے، منزل کو جاتا ہے. لیکن میری جو شب ہے، اندھیری رات، وہ اس قمر کی روشنی سے بہتر ہے، اس لیے کہ اللہ کے لیے جو غم اٹھا رہا ہوں وہ مجھے میری منزل مقصود تک پہنچا رہا ہے. یہ غم جو ہے ایسا معتبر غم ہے، چاند کی روشنی معتبر نہیں ہے، بلکہ یہ غم معتبر ہے جو راستہ میں چل رہا ہوں. کوئی زمینی راستہ نہیں، اللہ کا راستہ ہے. تو اللہ کا راستہ قمر کی روشنی میں نہیں، غم کے غم اس کا راہبر ہے. اللہ کے لیے جو غم اٹھاتا ہے وہ اللہ تک پہنچاتا ہے.
واہ واہ سبحان اللہ. میرا غم خوشی سے بہتر، میرا خار گل سے خوشتر. میری شب قمر سے انور، غم دل ہے دل کا راہبر. غم رہنما کا منظر، ذرا دیکھنا سنبھل کر. سنو داستان مغتر، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر.
آخری قطعہ ہے،
یہ کرم ہے ان کا اختر، جو پڑا ہے ان کے در پر. یہ کرم ہے ان کا اختر، جو پڑا ہے ان کے در پر. کوئی زخم ہے جگر پر، غم شام ہے سحر پر. کوئی زخم ہے جگر پر، غم شام ہے سحر پر. میری زندگی کا منظر، ذرا دیکھنا سنبھل کر. میری زندگی کا منظر، ذرا دیکھنا سنبھل کر. میری زندگی کا منظر، ذرا دیکھنا سنبھل کر. یہ کرم ہے ان کا اختر، جو پڑا ہے ان کے در پر. کوئی زخم ہے جگر پر، غم شام ہے سحر پر. میری زندگی کا منظر، ذرا دیکھنا سنبھل کر. سنو داستان مضطر، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر.
کتاب الصلات ہے، یہ مزار حق میں جو مشکات شریف کی شرح ہے اس میں یہ حدیث پاک نماز سے متعلق ہے. فضائل اعمال میں بھی حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث کو جمع فرمایا ہے. وعن عبد اللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ ذکر الصلاۃ یوما فقال من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاۃ یوم القیامہ ومن لم يحافظ علیہا لم تکن لہ نورا ولا برہانا ولا نجاۃ وکان یوم القیامۃ مع قارون وفرعون وہامان وابی بن خلف او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حدیث پاک کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عبداللہ بن عمر اور ہیں اور عبداللہ بن عمر اور ہیں. عبداللہ بن عمر جو مشہور ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، یہ حضرت عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ جس نے نماز پر محافظت کی، محافظت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سنت اور مستحب کے اعتبار سے خوب اچھی طرح وضو کرے، جیسا کہ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اچھی طرح وضو کرے، اچھی طرح رکوع کرے، اچھی طرح خشوع کے ساتھ نماز پڑھے، یہ ہے محافظت، اس کے آداب کی رعایت کے ساتھ نماز پڑھی. کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، کہ وہ اس کے لیے نور ہوگی قیامت کے دن، نور ہوگی اور دلیل ہوگی کمال ایمان کی. برہان معنی دلیل، دلیل ہوگی ایمان کے کمال کی، اور یوم قیامت نجات کا ذریعہ ہوگی. ومن لم يحافظ علیہا لم تکن لہ نورا ولا برہانا ولا نجا، کہ جس نے اس کی محافظت نہیں کی، یہ تو ان لوگوں کا حال ہے جو نماز کو ٹھیک سے نہیں پڑھتے، تجوید صحیح نہیں ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے، یا سکون سے کھڑے نہیں ہیں، کھجلا رہے ہیں، کہیں ادھر ادھر توجہ کر رہے ہیں اور ہل جل کر رہے ہیں، یا وضو اچھی طرح سے نہیں کیا، یا سنت کے مطابق نہیں پڑھ رہے، تو یہ محافظت کرنا نہیں ہوا، یہ حفاظت نہیں ہے نماز کی. تو فرمایا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جس نے اس کی محافظت نہیں کی، لَمْ تَكُن لَّهُ نُورًا، اس کے لیے نور نہیں ہوگی اور نہ ہی اس کے ایمان کی دلیل ہوگی کمال ایمان کی، اور اس کے لیے نجات بھی نہیں ہوگی، پھر اس کی قیامت کے دن پھنس جائے گا وہ، جیسا کہ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، اگر نماز ٹھیک ٹھیک نکل آئی تو پھر باقی گھاٹیاں بھی آسان ہو جائیں گی، اور اگر یہاں پھنس گئے تو بڑا مشکل معاملہ ہوگا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اور فرمایا کہ جو شخص نماز کی محافظت نہ کرے گا، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وفرعون وہامان وابی بن خلف، کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شاعر تھا دنیا دار، تو نماز روزہ کچھ نہیں، دنیا دار تھا، اس کی بیوی بہت نیک اور نمازی تھی، تو اس سے کہتا تھا کہ تو کیوں نماز پڑھتی، کیا ملتا ہے تجھے نماز پڑھ کے؟ اس نے کہا کہ میں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہی ہوں، جنت ملے گی نماز سے. تو اس بیوقوف جاہل نے کہا کہ ارے تو جنت میں بھی جا کے ملاؤں کے ساتھ رہے گی، مسکینوں کے ساتھ، ہم تو نماز نہیں پڑھتے، ہمارا حشر فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، نعوذ باللہ من ذلک. اس نے سمجھا کہ یہاں جس طرح یہ دنیاوی بادشاہ فرعون اور قارون، جس کے خزانے مشہور ہیں، جبکہ وہ دمی زمین میں دھس گیا تھا، اس کو حشر نہیں دیکھتے بلکہ اس کی بادشاہ کو دیکھتے، کتنی دولت تھی، وہ سمجھ رہے کہ وہاں بھی وہ بڑے مزے میں ہوں گے، نعوذ باللہ من ذلک، حالانکہ وہ تو دوزخ کے نچلے سے نچلے درجے میں ہوں گے. تو اس نے کہا کہ ہم تو ان کے ساتھ رہیں گے وہاں. اللہ تعالیٰ اسی جہالت سے حفاظت فرمائے. تو یہ فرما رہے ہیں شاعر صاحب کہ یہ ان لوگوں کا حال بتلایا گیا ہے کہ جو نماز کو ٹھیک ٹھیک سے نہیں پڑھتے، سنت اور مستحبات کا خیال نہیں رکھتے، ٹھیک سے نہیں، رکوع ٹھیک نہیں کیا، سجدہ ٹھیک نہیں کیا، اور ادھر ادھر ہل رہے ہیں، جل رہے ہیں، دھیان کہیں اور ہے، یعنی دل جی لگا نہیں رہے، جی کا لگنا فرض نہیں ہے، یاد رکھیے کہ جی کا لگنا فرض نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. جی کا لگانا فرض ہے، بار بار اپنے دل کو متوجہ کرنا اللہ کی طرف، یہ ہے جی کا لگانا. اور ایک ہے جی کا لگنا، تو لگنا جو ہے وہ فرض نہیں ہے کیونکہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو لہذا جو لوگوں کا دل لگتا نہیں ہے نماز میں، وہ مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو. جی لگانا فرض ہے، جی لگاتے رہیں، اس میں کوتاہی نہ ہو، تو انشاءاللہ تعالی وہ پھر اس زمرے میں نہیں آئیں گے. تو نماز کو ٹھیک ٹھیک سے پڑھنا کہ اس کے آداب، اور آداب کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ وضو سے. وضو کو اچھی طرح کرنا. اب وضو بھی سنت کے اگر خلاف ہو، یا پانی اس میں زیادہ بہا دیا، اسراف زیادہ کر دیا، گناہ ہے. اور اس کے مستحبات اور آداب اور سنتوں کی رعایت نہ کی، تو خرابی تو یہیں سے شروع ہو گئی ہے نا. تو وضو کو بھی اچھی طرح سیکھنا چاہیے کہ سنت کے مطابق کیسے وضو کیا جائے، اور کم سے کم پانی میں کیسے وضو کیا جائے. اتنا کم پانی بھی نہ ہو کہ کوئی وضو خشک رہنے کا خطرہ ہو جائے، اور اتنا زیادہ بھی نہ ہو کہ بے وجہ بہا رہے ہیں اس کو پانی کو. اکثر دیکھا گیا ہے کہ پیر دھونے میں بہت زیادہ مبالغہ کرتے ہیں، بہت بار بار اس کو دھو رہے ہیں، اور نل کی جو رفتار ہے وہ بھی کچھ زیادہ ہی، پورا نل کھولا ہوا ہے، اپنے محض اپنے جھوٹے اطمینان کے لیے کہ ہم نے پیر ٹھیک سے دھو لیا. یہ ٹھیک نہیں ہے. اتنا پانی استعمال کریں کہ جس سے یقین ہو جائے کہ پانی بہ گیا ٹھیک سے. قطرے، چند قطرے بھی اگر کسی وضو سے بہ جائے تو ہو گیا وضو. لیکن اتنا بار بار دھونا، اور تین مرتبہ سے زیادہ دھونا بھی منع ہے، مکروہ ہے. تو وضو کو بھی ٹھیک سے اول تو سیکھتے ہی نہیں، معلوم ہی نہیں کہ وضو کے کیا آداب ہیں، کیا سنت ہیں، کیا مستحبات ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ سیکھ بھی لیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں، مگر عمل نہیں ہے. تو بھائی وضو کو بھی اچھی طرح ہم سیکھیں کہ کس طرح وضو کرنا چاہیے سنت کے مطابق، اور پھر نماز کے کیا آداب ہیں، کیا شرائط ہیں، کیا آداب ہیں، اور کیا سنتیں ہیں، کس طرح سے ہاتھ باندھنا ہے، کیسے کھڑا ہونا ہے، کیسے رکوع کرنا ہے. یہ تو ظاہری حالت ہو گئی، اور ایک باطنی حالت یہ ہے کہ دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، ہے نا، دل سے ہم حاضر رہے ہیں. فرمایا کہ حضوری فرض نہیں ہے، احضار فرض ہے. حضوری کہتے ہیں کہ دل کا لگ جانا، دل میں دل ایک دم متوجہ ہو جانا، یہ تو ہے حضوری، کہ ہر دم یہ استحضار رہے کہ ہم اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، اللہ ہمارے سامنے ہے، اور گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، دیکھ کر عبادت کر رہے ہیں، سب سے اعلیٰ درجہ. تو یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو لہذا حضوری فرض نہیں ہے، احضار فرض ہے، یعنی دل کو بار بار لگانا، دل کو بار بار متوجہ اللہ کی طرف کرنا. دل بھٹک جاتا ہے، ادھر ادھر خیالات آ جاتے ہیں، پھر فوراً دل کو پکڑ کے اللہ کے سامنے حاضر کرنا، یہ ہم پر فرض ہے. تو اس کی بار بار مشق کرنے سے یہ احضار پکا ہو جائے گا، احضار ہمارا مضبوط ہو جائے گا. اور جب احضار مضبوط ہو جائے گا اور اس کی مشق کرتے رہیں گے، تو اللہ کو رحم نہ آئے گا کہ یہ بندہ بار بار اپنے دل کو پکڑ کے میرے دربار میں حاضر کرتا ہے، چلو اس کو حضوری بھی دے دیتے ہیں، حضوری ان کے اختیار میں، بس پھر تو کام بن گیا. تو یہ جو وعید ہے کہ اس کا حشر فرعون، حامان اور قارون اور عبی بن خلف، جو کہ مشہور منافق تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیفیں دیا کرتا تھا، اور جانی دشمن تھا آپ کا، اس ظالم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے جنگ احد میں قتل کیا. تو یہ شخص جو ہے، ان لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا خدا نخواستہ، جس نے نماز کو اس کی رعایت سے، مستحبات اور آداب کی رعایت سے نہیں پڑھا، بے توجہی سے پڑھا. کوشش کر رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر کوشش ہی نہیں کرتا، لاپرواہی کرتا، اور نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، یہ نہیں کہ قضا کر دی اور دیر لگا کے سستی کر کے پڑھے، تو اس میں بھی بڑی وعید ہے. تو نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، اور جماعت، مردوں کے لیے جماعت واجب ہے. جبکہ ایک میل کے اندر مسجد ہو تو مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے. اگر ایک میل سے باہر ہے مسجد پھر اور بات ہے، لیکن ایک میل کے اندر الحمدللہ ہمارے ملک میں تو چپے چپے پہ مساجد ہیں، تو بے جماعت نماز پڑھنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہمارے پاس. تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اور سنت کے مطابق نماز پڑھنا، یہ ہر مسلمان پر جو ہے وہ ضروری ہے. واجب واجب کے درجے میں, سنت سنت کے درجے میں, مستحب مستحب کے درجے میں, ان سب چیزوں کی رعایت کے ساتھ نماز پڑھنے والا انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے کیا بشارت ہے کہ یہی نماز اس کے لیے نور ہوگی. قیامت میں مرنا تو سب نے ہے بھائی, قیامت میں حاضری ہونی ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ ہم وہاں کی تیاری کریں, ہم اس وقت کی تیاری کریں تاکہ ہمارے لیے یہ آسانیاں پیدا ہو جائیں. آپ یہی ہیں یا عرش اعظم پہ ہیں؟ تو اس کے لیے یہ نماز نور ہوگی اور اس کے لیے کمال ایمان کی دلیل ہوگی اور اس کے لیے یوم قیامت نجات کا ذریعہ ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی اہتمام کی, اس کے آداب کی رعایت کی اور پوری پوری شرائط کے ساتھ اور سنتوں اور مستحبات کے ساتھ اور حضوری قلب کے ساتھ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کی توفیق عطا فرمائے. مواہب ربانیہ سے پڑھ کر سنا جا رہا ہے جو میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سفر قونیہ, سفر حرمین شریفین اور کچھ ملفوظات اس میں پاکستان کے بھی ہیں, ان کے مجموعے کا نام مواہب ربانیہ ہے. ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالی قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے ان میں پہلا شخص ہے امام عادل, جس کی ایک شرح اللہ تعالیٰ نے میرے قلب کو عطا فرمائی جو آپ کتابوں میں نہیں پائیں گے, اور وہ یہ کہ ہر مومن اپنے جسم کی مملکت کا بادشاہ ہے. یہ امام عادل کے معنی بادشاہ ہے جو ملک پر حکومت کرتا ہے. تو جو عادل کے ساتھ حکومت کرے گا اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ عرش اعظم کا سایہ اس کو قیامت کے دن نصیب فرمائیں گے. اور اس عرش اعظم کے سایہ کی اہمیت تو سب جانتے ہیں کہ قیامت کا دن آنے والا ہے جب وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اور ایک میدان میں اللہ تعالی ہم سب کو جمع فرمائیں گے, اور پھر وہ محشر کا دن 50,000 برس کا ہوگا اور اس وقت سورج انتہائی قریب ہوگا کہ کھوپڑیاں پگھل رہی ہوں گی اور لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, کوئی ٹخنے تک پسینے میں ڈوبا ہوگا, کوئی گھٹنوں تک ڈوبا ہوگا, کوئی اور اس سے زیادہ ڈوبا ہوگا. تو ایسے وقت میں, ایسے گاڑھے وقت میں, ایسی پریشانی کے وقت میں کہ جو دن گزرنے ہی میں نہ آئے گا, 50,000 برس کس نے دیکھیں, اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے خاص لوگوں کو جن کے لیے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے عرش اعظم کے سائے میں بلا لیں گے. ہاں, عرش اعظم کا سایہ اس وقت جو پریشانی کا وقت ہوگا اس وقت سایہ کتنی بڑی نعمت ہوگا, وہ بھی عرش اعظم کا سایہ. تو فرمایا میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جہاں سایہ ہوگا وہاں حساب نہیں ہوگا, اور جہاں حساب ہوگا وہاں سایہ نہیں ہوگا. تو حضرت نے اس کی تشریح میں فرمایا تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں بلا لیں گے تو پھر جب کوئی مہمان گھر میں آ جاتا ہے اس کی آؤ بھگت کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا وہ جانے لگتا ہے تو کیا اس کے جوتے لگاتے ہیں یا اس سے حساب کتاب لیتے ہیں, عزت و اکرام سے ہی رکھتے ہیں اس کو. جب ایک دفعہ اللہ عرش اعظم کے سائے میں بلا لیں گے تو پھر ہمیشہ کے لیے اس سے حساب کتاب نہیں لیں گے, پھر جنت میں داخلہ دیں گے. اتنی بڑی نعمت ہے, اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. تو ایسے شخص کے لیے امام عادل, یعنی جو عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ ہو, ظلم سے بچے اور عدل کے ساتھ حکومت کرے, قیامت کے دن اللہ تعالی اسے عرش اعظم کا سایہ دیں گے. تو اس کی ایک شرح الہامی شرح حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جس کی ایک شرح اللہ تعالی نے میرے قلب کو عطا فرمائی جو آپ کتابوں میں نہیں پائیں گے, اور وہ یہ کہ ہر مومن اپنے جسم کی مملکت کا بادشاہ ہے, اور جسم میں مختلف صوبے ہیں. آنکھ کا صوبہ الگ ہے, ناک کا صوبہ الگ ہے, کان کا صوبہ الگ ہے, ہاتھ پیر کے صوبے الگ ہیں. جو شخص اپنے دل میں اللہ والوں کی صحبت سے اتنا قوی ایمان حاصل کر لے کہ اس کے قلب کی حکومت اس کے جسم کے سارے صوبوں پر ہو, اور جسم کے کسی صوبے میں اللہ کی مرضی کے خلاف بغاوت نہ ہونے دے، ایک نافرمانی نہ کرنے دے، آنکھ کو کنٹرول میں رکھے، کسی نامحرم کو، کسی کی بہو بیٹی کو نہ دیکھنے دے، کانوں کو گانا اور غیبت نہ سننے دے، زبان کو حرام بوسے، غیبت اور حرام بریانی سے محفوظ رکھے، اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو رو رو کر اپنے مالک حقیقی کو راضی کر لے، اور اپنے جسم کی مملکت میں شریعت کے مطابق عدل قائم کر دے، تو یہ بھی اپنے جسم کی دو گز کی مملکت کا امام عادل ہے، اس کو بھی انشاءاللہ تعالی عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ، زبردست تشریح ہے، کیونکہ مملکت سلطنت کرنا کوئی اپنے اختیار میں نہیں ہے، بادشاہ بننا اپنے اختیار میں نہیں، تو جو کچھ ہمیں ہمارے اختیار میں ہے وہی ہماری سلطنت ہے، بس کام یہ کرنا ہے کہ اس جو کچھ اللہ نے سلطنت ہمیں دی ہے جسم، اس کے اوپر اللہ کی شریعت کو ہم نافذ کر دیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی ایک دن امام عادل کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور عرش اعظم کا سایہ اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہم کو عطا فرمائیں گے۔ جو لیڈران قوم کہتے ہیں کہ ہم ملک میں اسلامی نظام لائیں گے اور ان کے دو گز کے جسم پر اسلام نظر نہیں آتا، تو ان سے کیا امید رکھی جائے کہ جس دو گز زمین پر تمہیں اس وقت حکومت حاصل ہے اس میں تو تم نے اسلام نافذ نہیں کیا، تو ملک میں تم کیا نافذ کرو گے؟ جو سلطنت تمہیں ملی ہوئی ہے تمہارے جسم پر، تمہاری آنکھوں پر، تمہارے گالوں پر، تمہارے بالوں پر، تمہارے گھر کے اندر اسلام نہیں ہے، ایسے لوگ اگر لیڈر بن کر اسٹیج پر کہیں کہ ہم ملک میں اسلام لائیں گے تو بھلا ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ ملک کی زمین پر اسلام وہی نافذ کر سکتا ہے جو پہلے اپنے جسم کی زمین پر اسلامی حکومت قائم کر دے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ما عندکم ینفد، تمہارے پاس جتنی نعمتیں ہیں اگر تم نے اپنے عیش میں استعمال کیا اور ان کو خدا پر فدا نہیں کیا، یعنی خدا کی مرضی کے مطابق ان کو استعمال نہیں کیا، تو وہ سب فنا ہونے والی ہیں، فنا ہو جائیں گی۔ وما عند اللہ باق، اور جو کچھ تم نے اللہ پر فدا کیا جو میرے پاس بھیج دیا، تو کیونکہ میں ہمیشہ رہنے والا ہوں تو تمہارا فنا ہونے والا مال بھی ہمیشہ رہے گا، جو کچھ میرے پاس بھیج دو گے ہمیشہ کے لیے باقی ہو جائے گا۔ اگر تم نے اپنی جوانی مجھ پر فدا کی ہے تمہاری جوانی بھی ہمیشہ قائم رکھوں گا، اگر تم نے اپنی جوانی مجھ پر فدا کی ہے تو تمہاری جوانی بھی ہمیشہ قائم رکھوں گا، وہ ایسے باقی ہیں کہ ان کے خزانے میں جو چیز پہنچ جائے وہ ہمیشہ کے لیے باقی ہو جاتی ہے، لہذا جو چاہے کہ اس کی جوانی قائم و دائم رہے وہ جوانی کو اللہ پر فدا کر دے، یعنی حرام لذتوں میں، حرام نظروں میں، حرام بوسوں میں ضائع نہ کرے، تمام آزموں کا خون کر دے، تو سمجھ لو کہ اس نے اپنی جوانی اللہ پر فدا کر دی، اس کی جوانی اس کے دل کی بہار ہمیشہ قائم رہے گی، وہاں خزاں ہے ہی نہیں، اس کے بال سفید ہوں گے لیکن اس کے دل کی مستی اور جولانی کے عالم کا کیا عالم ہوگا کہ سارا عالم اس کے ادراک سے قاصر ہوگا۔ اس عالم کو صرف اس کا دل ہی محسوس کرے گا۔ اہل اللہ کی اسی شان کو میں نے ان اشعار میں بیان کیا ہے، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، عناصر مزمحل پیری سے اہل اللہ کے بھی ہیں، عناصر مزمحل یعنی تھکے تھکے سے ہیں، پیری مانے بڑھاپا، عناصر مزمحل پیری سے اہل اللہ کے بھی ہیں مگر چہرے سے ان کے پھر بھی تابانی نہیں جاتی، مگر چہرے سے پھر بھی ان کے تابانی نہیں جاتی، چہرہ چمکتا دمکتا رہتا ہے، جوانوں آج کل کے جوانوں کے چہرے کو دیکھو بالکل پچکے ہوئے سے معلوم ہوتے ہیں، جیسے چوسا ہوا آم، ہمارے حضرت فرماتے تھے چوسا ہوا آم ہو، کیونکہ جوانی اللہ پر فدا نہیں کی اور برے کاموں میں گزاری، تو چہرے جو ہے پچکے ہوئے سے معلوم ہوتے ہیں، مایوس مایوس سے، مردہ مردہ سے، اداس سے، اور اللہ والوں کے چہرے مبارک کو دیکھو تو دیکھتے ہی رہ جاؤ۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ یاد آیا، کسی نے ساؤتھ افریقہ میں حضرت سے عرض کیا کہ حضرت آپ ہیں تو 70 کے لیکن بالکل 17 کے معلوم ہوتے ہیں، 17 جوان معلوم ہوتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے اپنی جوانی میں کسی حسین کا ٹین نہیں بجایا، حسین کا ٹین نہیں بجایا، اس لیے میں
17 کا معلوم ہوتا ہوں. عناصر مزمحل پیری سے اہل اللہ کے بھی ہیں مگر چہرے سے ان کے پھر بھی تابانی نہیں جاتی. اٹھا جاتا نہیں ہے بے سہارے پھر بھی یہ کیا ہے کہ ان کے قلب سے مستی و جولانی نہیں جاتی. کہوں میں کس طرح سے شان ان اللہ والوں کی لباس فقر میں بھی شان سلطانی نہیں جاتی. لہذا درد دل سے کہتا ہوں کہ اے جوانوں جن پر جوانی چڑھ رہی ہے جن کی جوانی کا آغاز ہو رہا ہے اپنی جوانیوں کو اللہ پر فدا کر دو. اور اختر جو آپ سے خطاب کر رہا ہے یہ 18 سال کی عمر میں شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہوا تھا اور حضرت سے پہلی ملاقات میں 40 دن حضرت کے در پر رہ پڑا اور پھر 16 سال دن رات حضرت کی خدمت کی توفیق اللہ نے عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جوانی دینے کا مزہ معلوم ہے. اس لیے جوانوں سے کہتا ہوں کہ تم کو اللہ کے نام پر جوانی فدا کرنے کی ترغیب دے رہا ہوں. یہ بھی اللہ کے کرم سے جوانی اللہ کو دے چکا ہے. یہ نہ سوچنا کہ یہ بڈھا ہمیں پھنسا رہا ہے. یہ بڈھا جو فی اللہ کے نام پر فدا کر یہ بڈھا جوانی اللہ کے نام پر فدا کر کے اور اس کا مزہ لوٹ کر اب بتا رہا ہے کہ جو جوان اللہ پر فدا ہوتا ہے اس کی جوانی کائنات میں بے مثل ہے کیونکہ وہ اللہ کی بے مثل ذات پر فدا ہوا ہے. اور ٹیڈیوں پر مرنے والوں کو کچھ حاصل نہیں, ان کو کفے افسوس ہی ملتے ہوئے پایا. جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا ہے لقب آج نانا نانی کا. کیسا دیکھا تھا ہو گئے کیسے, کیا بھروسہ ہے اس جوانی کا. اور کمر جھک کے مثلے کمانی ہوئی, کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی. ان کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی, کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی.
ہائے ہائے
حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جو شخص مرنے والوں پہ مرتا ہے اس کے آثار پہ اس کے پورے جسم سے اس کے آثار دکھائی دیتے ہیں. اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص جو ہے وہ ایک جگہ بہت زبردست آگ لگی ہوئی ہے جنگل میں, بہت دھواں اور حرارت ہے, اور یہ شخص جنگل کی طرف جا رہا ہے تو جیسے جیسے وہ اس جگہ کی طرف جا رہا ہے قریب ہو رہا ہے تو وہاں کے دھوئیں اور گرمی کی شدت سے اس کا حال ابتر ہوتا جا رہا ہے, خراب ہوتا جا رہا ہے. جیسے جیسے قریب ہو رہا ہے اس کے حرارت کے اور اس کے دھوئیں کے اور اس کی مسموم فضا کے اثرات اس کے جسم پر ظاہر ہو رہے ہیں, چہرے پر ظاہر ہو رہے ہیں. تو جیسے جیسے قریب جا رہا ہے اس حالت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور ایک شخص جو ہے بہت ہی پرفضا مقام کی طرف جا رہا ہے, باغ ہے, نہریں ہیں اور پھل اور پھول ہیں خوشبودار. تو جیسے جیسے وہ اس منزل کے قریب ہوتا جائے گا اس کے چہرے پر اس کے اثرات ظاہر ہوتے جائیں گے, خوشگوار اثرات آئیں گے, تر و تازہ رہے گا وہ, اس کی ہوا اس کی فضا اس کو تر و تازہ کرتی رہے گی. تو فرمایا کہ جو شخص مرنے والوں پہ مرتا ہے کیونکہ مردہ ہونے والے ہیں تو اس کی طرف جن کی قبروں کی طرف منزلیں ہیں اس کی طرف وہ بھی اپنی منزل بنا رہا ہے تو اس کے چہرے پہ اس کے ظاہر پہ بھی مردنی کے اثرات ہوں گے, مردہ دلی ہوگی, مایوسی ہوگی اور ڈپریشن ہوں گے اور تھکاوا ہوگا بالکل اور کچھ مردہ رہے گا. اور جس نے اللہ کو, جیسا کہ ابھی مضمون ہم نے سنا کہ جس نے اللہ کو اپنی جوانی دے دی اپنے اوقات دے دیے تو اللہ کی طرف چل رہا ہے تو خالق جنت کی طرف چل رہا ہے. تو جنت کے جو اثرات ہیں خالق جنت کے جو اثرات ہیں خوشگوار اثرات خوشگوار فضا اور بے عیب جنت ہے اس کے ظاہر پر بھی اس کے آثار ویسے ہی ظاہر ہوتے رہتے ہیں, خوشگوار اور چہرے پر تابانی اور چمک دمک اور جولانی رہتی ہے ہر وقت. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس زندگی کی قدر نصیب فرمائے. اللہ تعالی نے ہمیں زندگی جو دی ہے تو اپنی ذات پر ہی فدا کرنے کے لیے دی ہے اور اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. عقل مند وہ ہے جو اس کے ہر لمحے کو بہت قیمت کے ساتھ بہت قدر کے ساتھ گزارے اور دیکھے کہ میرے مالک کا مجھ پر کیا حکم ہے, کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے, اس طرح سے ہم زندگی گزارنے والے بن جائیں. اور اس کے دونوں انعام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں. فرمایا کہ جنت تو ادھار ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو
نیک لوگوں کو یہ انعام دنیا ہی سے شروع کر دیتے ہیں. ولیمن خاف مقام ربی جنتان، کہ جو ہم سے ڈر کے رہا، جو ہماری جس نے ہماری شریعت پر عمل کیا، ہم کو راضی رکھا، نافرمانی سے بچتا رہا، تو ہم اس کو دو جنتیں عطا فرمائیں گے. ایک جنت یہی ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی دنیا میں بھی اس کو جنت کا مزہ آتا ہے. اسی لیے دیکھ لو جتنے اللہ والے ہیں ان کی زندگی کیسے مزے میں گزرتی ہے، آرام سے رہتے ہیں، دل ان کا پرسکون رہتا ہے. حالات تو آ سکتے ہیں، حالات تو انبیاء پہ بھی آ گئے، لیکن اولیاء کیا چیز ہے انبیاء کے مقابلے میں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے دل کو پرسکون رکھتے ہیں اور ان کے قلب کے اندر ہر وقت اللہ تعالیٰ کے تعلق کی مستی اور جھلانی رہتی ہے نا. تو یہ جنت ان کی یہیں سے شروع ہو جاتی ہے، اور مرنے کے بعد تو پھر قبر میں بھی ان کی خوب مہمانی ہوتی ہے، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں ہم سناتے رہتے ہیں. پھر محشر میں بھی ان کی مہمانی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عرش اعظم کا سایہ اپنے فضل سے نصیب فرمائے. تو وہاں بھی مہمانی ہے، اعزاز و اکرام ہے، آواز لگے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ اللہ تعالیٰ خود پکاریں گے، عین المتحابین فیا، کہاں ہیں وہ لوگ جو مجھ سے محبت کرتے تھے آپس میں. پھر جو لوگ اس راستے میں نہ ہوں گے، خدا تعالیٰ سے محبت کا تعلق نہ ہوگا، وہ کس قدر افسوس کریں گے، کس قدر پریشانی کے عالم میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ پکاریں گے، اس پکار کا ہی کیا مزہ ہوگا، اس پکار کا کیا مزہ ہوگا کہ ہمارے مالک کریم ہمیں پکارے. ان لوگوں کو تو عاشق کو کتنا مزہ آئے گا کہ جس نہ دکھائی دینے والے محبوب کے لیے ہم نے نمازیں پڑھی، ان کو راضی کرنے کے لیے اپنی خواہشات، بری خواہشات کا خون کیا اور ان کو راضی رکھا، مشقت اٹھائی، مجاہدہ کیا. اب اس محبوب حقیقی کے دیدار کا وقت آ گیا، اب ان کو دیکھیں گے. وہ تو ہمیں دیکھتے ہی تھے، لیکن اب ہم بھی انہیں دیکھیں گے. ان کا طرح تھا، وہ اب ان کا طرح ہو گیا. پہلے یہ تھا کہ اس طرح عبادت کرو گویا تم انہیں دیکھ رہے ہو، اب تو وہ سامنے ہیں، اب تو وہ سامنے ہیں، ان کے سامنے دیدار کا موقع ہے، ان کو دیکھنے کا موقع ہے. کیا مزہ ہوگا، اس پکار کا کیا مزہ ہوگا جب اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کو پکاریں گے، کہاں ہے وہ لوگ جو میری وجہ سے آپس میں محبت رکھتے تھے. ہے نا، والمتحابین فیا والمتجالسین فیا، کہ ہماری خاطر سے وہ آ کر بیٹھتے بھی تھے، ملتے بھی تھے، اور والمتبازلین فیا، اور ایک دوسرے کے اوپر وہ خرچ بھی کرتے تھے، ہماری محبت میں خرچ بھی کرتے تھے. تو کیا مزہ ہوگا اس پکار کا، کیسی خوشی ہوگی وہ دن، کیسا خوشکن ہوگا. اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ بس کہنے کو تو 50,000 برس کا دن ہے، لیکن 50,000 برس کا کس کے لیے ہوگا، کہ وہ کافروں کے لیے اور نافرمانوں کے لیے ہوگا، فاسق اور فاجر گناہگار لوگوں کے لیے. جتنا گناہگار ہوگا اس کو وہ وقت اتنا ہی مشکل گزرے گا اور گزرنے میں نہ آئے گا، اور جتنا نیک آدمی ہوگا اس کے لیے وہ اتنا ہی آسان اور مزیدار ہوگا، سیکنڈوں میں وہ وقت گزر جائے گا. فرمایا کہ جو اللہ والے نیک صالح لوگ اپنے آپ کو صالح بنا لیتے ہیں، نیک بنا لیتے ہیں، تو ان کے لیے وہ وقت ایسا ہوگا جیسے ایک فرض نماز کا وقت گزر گیا، اتنی آسان کر دیں گے اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ زمان و مکان کے مالک ہیں، وہ وقت انہوں نے ہی پیدا کیا ہے، تو وقت کو وہ مختصر کر دیں گے اس کے لیے. اور جو خدا نخواستہ فاسق و فاجر لوگ، ان کے لیے وقت گزارنا مشکل ہو جائے گا، ان کے لیے وہ 50,000 برس کا دن ہوگا. تو کس قدر خوشی ہوگی جب مالک کریم ہم کو پکاریں گے، عین المتحابین فیا، چلو آ جاؤ ہمارے عرش کے سائے میں، مزہ ہی آ جائیں گے پھر تو، ہے نا. اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا جگہ جگہ کہ جو ہمارے مان کے رہیں گے، ہم کو راضی رکھیں گے، ہم انہیں بالطف حیات دیں گے، مزیدار زندگی دیں گے، ان کو کوئی پریشانی، فکر، تشویش نہیں ہوگی. تبھی غم آ سکتا ہے، لیکن دل ان کا پرسکون رہے گا. ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا. فرمایا کہ ہاں، تو یہ حالات اس کے واقعی ہو جاتے ہیں، یہ محسوسات کی، خیالات کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ حقیقت میں ایسا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک زندگی گزارنے کی توفیق دے، اپنے صالحین میں، اپنے مقبولین میں ہم کو سب کو شامل فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا الله اپنے فضل سے جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے انتہائی قبول مقبول فرما دیجئے اے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے اے اللہ مجھ کو میرے گھر والوں کو میرے سب دوستوں کو ان کے گھر والوں کو اور تمام مسلمین و مسلمات کو اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما اے اللہ اپنی فرما برداری والی پاکیزہ زندگی نصیب فرما اے اللہ گناہوں والی غلیظ ناپاک زندگی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرما قلب سلیم عطا فرما بری چیزوں کو شیطان نے ہمیں اچھا دکھا دیا اور شیطان ہمیں ڈراتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء کہ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے تنگی سے ڈراتا ہے کبھی یہ تنگی سے ڈراتا ہے کہ روزی کم ہو جائے گی اگر شریعت پہ چلو گے تو کماؤ گے کیسے کبھی یہ تنگی سے ڈراتا ہے کہ تم ملا ہو جاؤ گے تو دنیا کے مزے کرکرے ہو جائیں گے اور کبھی کبھی جو ہے وہ کس طرح ڈراتا ہے کس طرح ڈراتا ہے شریعت کے راستے سے ڈراتا ہے کبھی یہ بتاتا ہے کہ اکثریت دیکھو اکثریت کہاں جا رہی ہے وہاں چلو تم کٹ جاؤ گے اگر تم اللہ کے راستے میں چلو گے طرح طرح سے بہکاتا ہے اور بری بری بیہودہ باتوں کی طرف راغب کرتا ہے نگاہوں کی خرابی اس کا تیر ہے حدیث پاک میں ہے کہ ان نظر سہم من سہام ابلیس یہ تیر ہے ابلیس کا اور زہر میں بجھا ہوا تیر ہے نگاہ کی خرابی کرا کے دنیا بھی برباد کراتا ہے آخرت بھی برباد کراتا ہے اللہ تعالی ہمیں شیطان کی اس مکر و فریب سے حفاظت فرمائے اللہ ہمارے قلب کی آنکھیں کھول دے اللہ ہمیں عقل عطا فرما دے عقل سلیم عطا فرما دے اے اللہ دنیا کے دھوکے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما گناہ گندی غلیظ چیز اے اللہ اس سے ہمیں پاکی کی توفیق نصیب فرما ہر گناہ کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما چاہے بدنگاہی ہو غیبت کا مرض ہو بدگمانی کا مرض ہو تکبر کا ہو عجب کا ہو حسد کا ہو کینہ کا ہو اے اللہ بے حیائی کا مرض ہو بے شرمی کا مرض ہو اے میرے اللہ ہمارے قلب کو بالکل پاک و صاف فرما دیجئے اے اللہ اپنی محبت کے قابل بنا دیجئے اے اللہ اپنی محبت اور معرفت کے قابل بنا دیجئے اے اللہ ہمارے قلوب کو تمام غیر سے پاک فرما کر ہمارے قلب کو اپنی محبت اور معرفت سے صحرا فرما دیجئے اے اللہ ہر عمل کو سنت کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے اے اللہ ہم کمزور ہیں اے اللہ نفس و شیطان بڑے دشمن ہیں لیکن اے اللہ آپ کی مدد کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں اے اللہ آپ کو ان پر مکمل پورا اختیار ہے اے اللہ آپ ہماری مدد فرما دیجئے اے اللہ ہماری مدد کا ارادہ فرما لیجئے اگر ہزارہ دام باشد بر قدم چون تو بامائی نہ باشد ہیچ غم اے اللہ جگہ جگہ شیطانی جال ہیں کہیں موبائل کے جال ہیں کبھی نیٹ کیبل کے جال ہیں کبھی موبائلوں سے جوان ہمارے میسیجنگ کر کے برباد ہو رہے ہیں نامحرموں سے عشق لڑا رہے ہیں کبھی فیس بک پہ دوستیاں کر رہے ہیں کبھی یوٹیوب پہ وہ دوستیاں کر رہے ہیں کبھی کیا کیا گناہوں میں ہم مبتلا ہیں اے اللہ ہم بہت کمزور ایمان کے ہیں ٹمٹماتا ہوا چراغ ہے ہمارے دل میں اے اللہ آپ اپنے فضل سے اس کو خوب قوت بخش دیجئے اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما دیجئے ان جالوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے اگر آپ کی مدد ہمارے شامل حال ہو تو ہم گمراہ ہو ہی نہیں سکتے آپ کو ناراض کر ہی نہیں سکتے اے اللہ آپ ارادہ فرما لیجئے اے اللہ آپ کے ارادے کو تخلف محال ہے جس چیز کا ارادہ آپ فرما لیتے ہیں پھر وہ اس کے خلاف ہونا ناممکن ہے اے اللہ بس آپ ارادہ فرما لیجئے کہ آج ہم کو اپنا بنانا ہی ہے اے اللہ اپنے فضل سے مجھ کو بھی میرے گھر والوں کو بھی میرے سب دوستوں کو ان کے گھر والوں کو ان کی اولادوں کو اور قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اے اللہ جذب فرما لیجئے بغیر جذب کے کام ہمارا چلے گا نہیں اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں جذب فرما لیجئے ہمارے دل کی آنکھیں کھول دیجئے اے اللہ ہمارے بے وقوفی کے مرض کو اے اللہ عقل سے تبدیل فرما دیجئے عقل سلیم عطا فرما دیجئے قلب سلیم عطا فرما دیجئے دنیا میں جتنا رہنا ہے
اتنی دنیا کے لیے ہم محنت کر لیں اور آخرت کے لیے جتنا رہنا ہے اے اللہ آخرت کے لیے اتنی محنت کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ ہمارے دل کی آنکھیں کھول دیجئے, بصیرت عطا فرما دیجئے, بصارت بھی عطا فرما دیجئے. اے اللہ گناہوں سے حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ فکر آخرت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اپنی رضا کامل نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اب ہم عہد کرتے ہیں کہ اب ہر سانس آپ پر فدا کریں گے اور ایک سانس بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں گے. اے اللہ ہمارے اس ارادے کو آپ تکمیل تک پہنچا دیجئے. ہم کمزور ہیں, ہم ٹوٹے ہوئے ہیں, ہم بالکل شکستہ ہیں, ہمیں اپنے دست و بازو پر بالکل بھروسہ نہیں ہے. اے اللہ آپ پر بھروسہ ہے. اے اللہ آپ پہاڑوں سے بھی زیادہ آپ کا ارادہ مضبوط ہے اور ہمارے ارادے بالکل تنکے بالکل کمزور ہیں. اے اللہ لیکن آپ کا ارادہ پہاڑوں سے کہیں زیادہ مضبوط ہے. اے اللہ آج آپ ارادہ فرما لیجئے. اے اللہ ابھی ارادہ فرما لیجئے. اب ایک لمحہ بھی ہم آپ کو ناراض کرنا نہیں چاہتے. اے اللہ اب ایک لمحہ بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں. اے اللہ سراسر نقصان اور خسارے میں اور گھاٹے میں پڑ جائیں گے. اے اللہ آپ کو اپنے بندوں کا گھاٹا تو منظور نہیں ہے. اے اللہ آپ کو تو اپنے بندوں کا فائدہ منظور ہے. اے اللہ آپ ہماری مدد فرما دیجئے. اے اللہ آپ ہماری مدد فرما دیجئے. بے شک ہم نے آپ کے راستے میں بہت نالائقیاں کی ہیں, بہت گناہ کیے ہیں, بہت آپ کی ناراضگی کے کام کیے ہیں, بہت غفلت برتی ہے میرے اللہ, لیکن آپ کو تو کوئی آپ تو تاثر سے پاک ہیں. اے اللہ آج ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں اپنی غفلتوں پر, اپنی کوتاہیوں پر, اپنی گستاخیوں پر, اپنے گناہوں پر. اے اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ ہمیں معاف فرما دیجئے. اے اللہ آپ نے وعدہ بھی فرمایا ہے کہ جو ہم سے معافی مانگے گا اے اللہ ہم ضرور اس کو معاف کر دیں گے. تو اے اللہ آج آپ ہمیں معاف کر دیجئے. اے اللہ بلوغ سے لے کر آج تک کے جتنے ہم نے گناہ کیے, جتنے چھپ کر کیے, علانیہ کیے, جان کر کیے, انجانے میں کیے, اور اے اللہ جان بوجھ کر کیے, انجانے میں کیے, اور اے اللہ چھوٹے گناہ کیے, بڑے گناہ کیے, اے اللہ ہم نے خود ہی کو تو نقصان پہنچایا. اے اللہ آپ کو تو ہم نقصان پہنچا بھی نہیں سکتے. اے اللہ بس آپ اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما دیجئے. اے اللہ یا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة هب لنا ما لا ينقص واغفر لنا ما لا يضرك انك انت الوهاب. اے اللہ آپ بہت دینے والے ہیں, آپ کتنا بھی دے دیں, کتنا بھی لٹا دیں, آپ کے خزانوں میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی. اے اللہ ہمارا کام بن جائے گا. اے اللہ آج تو ہماری بگڑی آپ بنا ہی دیجئے. اے اللہ اب تو آپ ارادہ فرما ہی لیجئے. اے اللہ آپ اپنا ارادہ فرما ہی لیجئے اب تو, کیا آپ ہمیں انہیں اپنا بنانا ہے. اے اللہ ہمیں جہنم میں ڈال کے آپ کو کیا ملے گا. اے اللہ ہماری بگڑی بنا دیجئے. اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دیجئے, ہماری آخرت بھی بنا دیجئے, ہر غیر کو ہمارے دل سے نکال دیجئے. غیبتوں کے گناہ کو, بدگمانیوں کے گناہ کو, بد نگاہیوں کے گناہوں کو, اے اللہ حسد کے گناہوں کو, تکبر کے گناہ کو, عجب کے گناہ کو, اے اللہ ہر گناہ کو اے اللہ ہمارے معاف فرما کر ہمارے قلب کو پاک و صاف فرما دیجئے. ان بری بری باتوں سے, ان برے برے اخلاق سے, بری بری عادات سے ہمارے قلب کو پاک و صاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو محض صرف اور صرف اپنا بنا لیجئے. اے اللہ ہرگز ہرگز ہم غیر کے نہ ہونے پائیں. اے اللہ اگر ہم گندگی کی طرف جائیں, اللہ غیر کی طرف نگاہیں جائیں, کسی کے مال پہ نگاہیں جائیں, کسی کے حزن پر نگاہیں جائیں, کسی کی بڑائی پہ نگاہیں جائیں, اے اللہ جس طرح ماں اپنے بچے کو گندگی کی طرف جاتے دیکھتی ہے, دوڑتی ہے, اس کو پکڑ کے اٹھا لیتی ہے, یا اگر کیچڑ کھا بھی لیتا ہے تو اے اللہ اس کو قے کرا دیتی ہے. اے اللہ ہمیں گناہوں کی کیچڑ سے قے کرا دیجئے. اے اللہ ہمیں پکڑ پکڑ کر اے اللہ اپنی طرف لے آئیے. ہم گناہوں کی طرف جا رہے ہیں, دوزخ کی طرف جا رہے ہیں, ہم نادان ہیں, نہ سمجھ ہیں. اے اللہ جس طرح ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے, اے اللہ اس کو تو آپ نے اپنی رحمت کے ایک حصے میں سے یہ محبت دی ہے. اے اللہ سو حصہ تو آپ ہی کے پاس ہے. اے اللہ آپ سے زیادہ شفیق, آپ سے زیادہ رحیم کون ہے بندوں کے لیے. اے اللہ اب آپ اپنی رحمت کا مظاہرہ فرمائیے. اے اللہ اپنی رحمت کا مظاہرہ یہیں سے فرما دیجیے. بلا شبہ ہم قیامت میں بھی آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں, آپ کے فضل کے امیدوار ہیں, لیکن اے اللہ کچھ نقد بھی عنایت فرما دیجئے. اے اللہ نقد بھی عنایت فرما دیجئے. ہم جیسے کمزور اے اللہ اتنا صبر نہیں کر پا رہے، اے اللہ گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، صبر نہیں کر پاتے، اے اللہ اپنی رحمت کو یہیں سے اظہار فرما دیجئے، یہیں سے ہمیں اپنا بنا لیجئے، اے اللہ اپنا 100% فرما بردار بنا لیجئے، اے اللہ ایک گناہ بھی ہمیں نہ کرنے دیجئے، جب ماں کو گوارا نہیں کہ اس کا بچہ کیچڑ کھائے، اے اللہ آپ کی رحمت کو بھی گوارا نہیں کہ آپ کے بندے گناہ کریں، آپ سے دور ہو جائیں، اے اللہ آج تو ارادہ فرما ہی لیجئے، ہم کو اپنا بنا ہی لیجئے، اے اللہ ہم کو اپنا بنا ہی لیجئے، اے اللہ 100% اپنا بنا لیجئے، غیر کا نہ ہونے دیجئے، اس نفس و شیطان کو مردود کر دیجئے، ہم سے بھگا دیجئے، اس کو ناکام و نامراد کر دیجئے، اے اللہ ہمیں صرف اور صرف اپنا بنا لیجئے، اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دیجئے، آخرت بھی بنا دیجئے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے شرف قبول عطا فرما دیجئے اور اس کا ظہور بھی فرما دیجئے، اور اے اللہ ہمیں مرنے سے بہت پہلے پہلے اپنی ولایت خاصہ سے نواز دیجئے تاکہ ہم کچھ مزہ تو چکھیں آپ کے وعدوں کا، اے اللہ کیا آپ دنیا بھی جنت بنا دیتے ہیں، بالت زندگی عطا فرماتے ہیں، اے اللہ اس کا مزہ بھی تو ہم چکھ لیں، مرنے کے بعد تو دیکھ لیں گے آپ کی رحمت کا مظاہرہ، کچھ اے اللہ آپ اپنی رحمت کا مظاہرہ دنیا میں بھی فرما دیں، اے اللہ ہم سب کو بالت زندگی عطا فرما دیں، اے اللہ اپنی فرما برداری والی زندگی عطا فرما دیں، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دیں، جن جن لوگوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ہے اے اللہ ان کے مقاصد حسنہ میں بامراد فرما دیں، جو بھی بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما دیں، بے روزگاروں کو اللہ روزگار آسان حلال اور بابرکت روزگار نصیب فرما دیں، جن کے کام میں اے اللہ کچھ حرام کی آمیزش ہو اے اللہ اپنے فضل سے اللہ ان کو 100% حلال عطا فرما دیں، اے اللہ 100% حلال عطا فرما دیں، اے اللہ حرام کی جو روزی ہے اے اللہ 100% اس سے حفاظت فرما، حلال کے راستے کھول دیں، اے میرے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں، ہمیں آپ کی مدد کی فوری ضرورت ہے، ایمرجنسی ہے، اے اللہ ہمیں ایمرجنسی ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں کہ ہم کس قدر ایمرجنسی میں ہیں، اے اللہ آپ تو بڑے سب سے دانا ہیں، سب سے بڑے دینے والے ہیں، آپ ہی ہمارے حال پر رحم فرمائیے، اے اللہ آپ ہمارے حال پر رحم فرمائیے، اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگا اے اللہ اپنے کرم سے اے کریم وہ بھی عطا فرما دے، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و نعوذ بک من شر ما استعاذ منہ عبدک و نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و انت المستعان و علیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم و صلی اللہ علی النبی الامی الکریم و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم اللہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.